فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ رضائل کی اصلاح شیخ سے ایک ایک کی کرائے، جب ایک رذیلہ کے مقاومت پر پوری قدرت ہو جائے اور مادہ کا عزم حلال ہو جائے تو دوسرے رذیلہ کا علاج شروع کرے، اس رذیلہ کے ازالہ کی کا کبھی انتظار نہ کرے کیونکہ ناممکن ہے، بلکہ اس مادہ کے وجود میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ رذیلہ اصل میں اخلاق کے اندر جو گراوٹیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے ریا ایک رذیلہ ہے اور تکبر ایک رذیلہ ہے، عجب ایک رذیلہ ہے، یہ سارے رذائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو سالک ہے اس کو چاہیے کہ ان رذائل کی اصلاح ایک ایک کر کے شیخ سے کرائیں، پوری لسٹ لے کے بیٹھ نہ جائے کہ میں سب کی اصلاح ایک وقت میں کروں گا، یہ جو ہے نا عملاً دشوار ہوتا ہے، بعض دفعہ ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شیخ کو سارے بتا دے، پھر شیخ جس جس کے بارے میں علاج کرنے کو کہے اس کے لیے علاج کر دے، ایک ایک کر کے جو ہے نا ان رذائل کو دور کروائے، خود اس میں تجویز نہ کرے، جو شیخ تجویز کر لے اس کے اوپر کانے رہے اور شیخ کو اطلاع صحیح احوال کی کرتے رہے، اپنی طرف سے ڈنڈی نہ مارے۔ بعض دفعہ انسان کتاب دیکھ لیتا نا تو اس رذیلے کی اصلاح کی صورت میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو شیخ کو وہی لکھنے لگتا ہے کہ جی میرا ساتھی ہو رہا ہے، میرا ساتھی ہو رہا ہے، میرا ساتھی ہو رہا ہے۔ اگر شیخ اس کی تائید کر بھی لے کہ چلے جی آپ کو تو بڑا فائدہ ہوا وہ کتاب کے بات کی بنیاد پر، ایسے عجیب یہ عجیب چیز ہے نا یہ اصلاح والی لائن، چونکہ سب کام تو خدا تعالیٰ کرتا ہے نا، کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو الٹ کر دیتا ہے، کیونکہ شیخ وہ تو انسان ہے، وہ تو نہیں ہے فرشتہ بھی نہیں ہے، مطلب وہ بھی نہیں ہے، عالم غیب بھی نہیں ہے، تو غلطی اس سے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اسلام کی حفاظت ہے۔ اس وجہ سے کوئی ایسا نظام ہو جاتا ہے جس سے جو ہے نا وہ اس کے سب کچھ کا پتہ چل جاتا ہے، اس سے پھر جو شیخ کی طرف سے تکبر ہوتا ہے وہ مریض کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے نا، نقصان دہ ہوتا ہے، کیوں سمجھ لیتا ہے کہ دیکھیں ہم بچے کے حقوق بنا رہے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے نا، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونے والی بات ہے نا، اگر انسان اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر کیا آدمی کرے گا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں بس وہی کتابیں پڑھیں جو شیخ بتائے، اپنی طرف سے کتاب نہ پڑھیں، کیونکہ بعض دفعہ ایک کتاب ہے جو اس کے رذیلے کے بارے میں علاج کے بارے میں ہے، یہ خود جب دیکھے گا نا تو اسی طریقے سے وہ ذہن میں اس کے وسوسے آئیں گے کہ جیسے مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی۔ شیطان جو ہے نا دو طرف کا نقصان کرتا ہے، دنیا کے اندر میں اگر میڈیکل کتابیں کوئی پڑھے گا تو اس میں انسان کو بیماریوں کی طرف لے جائے گا، دیکھے تجھ میں بھی بیماری ہے، تجھ میں بھی بیماری ہے، تجھ میں بھی بیماری، انسان ڈر جائے گا کہ مجھ میں تو بہت زیادہ بیماری ہے، اور بعض لوگ ڈاکٹر حکیموں کے پیچھے پھر چلتے رہتے ہیں۔ اور جب دین علاج کرے گا نا یہ والا اصلاح، اس کی کتابیں پڑھے گا تو وہ اچھی اچھی چیزیں اس کو نظر آئیں گی، کہ اوہو مجھے تو یہ چیز بھی حاصل ہو گئی، مجھے تو یہ چیز بھی حاصل ہو گئی، مجھے تو یہ چیز بھی حاصل ہو گئی، تو شیخ کے سامنے پھر اس کے حق مجھے نہ کرے گا، اس قسم کی باتیں کرے گا، جی مجھے تو اب یہ ہو رہا ہے، مجھے تو اب یہ ہو رہا ہے۔ اگر شیخ کے اوپر وہ بات کھل گئی تو وہ تو مسکرا دے گا، وہ تو کہے گا اچھا ٹھیک، لیکن نہ بھی پتہ چلے تو بعد میں پتہ چل جاتا ہے، اس وقت ایک آدمی اگر بلف کر بھی لے نا تو اللہ تعالیٰ کا ایک اس انتظام ہے کہ وہ پتہ چل ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی بن جاتی ہے جیسے کلی کل جاتی ہے، کیونکہ ساری چیز آپس میں تو مضبوط ہے نا، تو ہر چیز کا دوسری چیز پہ اثر ہے، تو کسی نہ کسی چیز سے انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ اوہ یہ تو ویسے کہہ رہے ہیں۔ یہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اس نے اس قسم کی حرکت کی تھی، تو حضرت نے اس کو خلافت تک دے دی خط، لیکن جیسے اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی تو اس وقت ساری چیزیں منتشر ہو گئی، انہوں نے خلافت بھی واپس لے لی اور اعلان کر دیا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی بات نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ کتنا خطرناک بات ہے، آدمی کیا ایسے سوچے گا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، مطلب پہلے تھی نہیں، میں نے اعلان والی بات کی نا کہ اعلان کر دیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. تو یہ چیزیں ہیں واقعتاً انسان کو اس سے بچنا چاہیے. وہ ظاہر علاج مقصود ہے, علاج کرنا چاہیے. پھر چاہے یہ چیزیں ہوں یا نہ ہوں, اس سے ہمیں کوئی کیا تھا. احمد تو عاشقی ز بمشیخت تو راجکار دیوان باشتر سے نشد شد نشد نشد. اے احمد تو عاشق ہے, تجھے مشیخت کے ساتھ شیخ مسیح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کا عاشق بن جا. ہاں سلسلہ آپ کو ہو یا نہ ہو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کا سلسلہ نہیں چلے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ واقعتاً اگر کسی کا سلسلہ نہیں چلے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی کے کروڑوں مرید ہو لیکن اس کا مقام اس سے اونچا ہو, اس سے مقام اس سے نیچا ہو جس کا ایک بھی مرید نہیں, تو اس کو کروڑوں مریدوں سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو بعض ایسے نبی بھی گزرے جن کا ایک ہی امت ہی نہیں, تو کیا یہ سے ان سے بڑھ گیا؟ ایسے نبی بھی گزرے جن کا ایک بھی امت ہی نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ان باتوں پہ غرب بھی نہیں ہونا چاہیے, ان باتوں کی طلب بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اللہ راضی ہوتا ہے. دور جا دور ہو اغیار دل دور ہو سجرہ شاہ خوبہ کے دربار. یہ جو اغیار ہے یہ ادھر ادھر کی کتے پیڑیاں کی چیزیں جو ہیں ختم ختم, ان سے کیا ہوتا ہے؟ فضولیات ہیں, لغویات ہیں. فرمایا رضائل کے فطری ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی غصہ آتا ہے, اور محققین کا قول ہے کہ غضب کبر سے پیدا ہوتا ہے, اور پھر غضب سے غیبت پیدا ہوتی ہے. جب بچوں میں غصہ ہے تو معلوم ہے کہ ان میں کبر بھی ہے, تو بچے کے اندر ان امور کے ہونے سے معلوم ہے کہ امور فطری ہیں. ان امور کو یعنی فطرت کے اندر دخل ہے, لہذا ان پہ افسوس تو نہیں کرنا چاہیے, ہاں ان کا علاج کرنا چاہیے. فرمایا زوال رذائل سے مقصود اضمحلال ہے, اور اضمحلال کے معنی ہے کہ مجاہدہ کے بعد ان اخلاق رذیلت کے مقاومت میں پہلی جیسی مشقت نہ رہے گی, نہیں رہے گی. ورنہ مجاہدہ سے نہ حریص کی حرص زائل ہو سکتی ہے, نہ بخیل کے بخل, نہ متکبر کا کبر. ہاں اضمحلال ہو جاتا ہے جس کا ثمر یہ کہ ان کے مقتضا پر عمل نہ ہو, کیونکہ عمل اختیاری ہے. پس مقتضا رذیلت پر عمل نہ کرنا بھی بڑی کامیابی ہے, اور مجاہدہ اور ریاضت سے بھی سال آسان ہو جاتا ہے. فرمایا رذائل سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. اگر کسی میں غصہ ہے تو غصہ رہے گا, ہاں اگر کسی میں قبر ہے تو اس لحاظ سے جو چیزیں ہیں وہ تو رہیں گی, لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس میں ایک کمزوری آ جاتی ہے, ذوق آ جاتا ہے, لہذا انسان کا جو ارادہ ہے اس پر غالب آ جاتا ہے. ایک شخص کے اندر قبر ہے, اس کا ول پاور اس کے مقابلے میں ختم ہو جاتا ہے. آج وہ قبر کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اعمال غلط ہوتے ہیں, رہتے ہیں شہوت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو وہ نقصان اٹھاتا رہتا ہے. لیکن اگر اس نے اتنی ریاضت کر لی کہ وہ مادہ ضعیف ہو گیا, نتیجتاً اب اس کے اوپر وہ غالب آئے گا, تو غالب آئے گا تو اس کو اجر ملے گا. وہ چیز ختم تو نہیں ہوگی لیکن اس کے اوپر غالب آ کر اعمال میں خرج نہیں ہوگا, اعمال اس کے صحیح ہوں گے. فرمایا ایک درجہ تو ہے تقاضائے معصیت کا, ان کی مخالفت کرنا تو مجاہدہ ہے, اور ایک اس تقاضا کا منشا ہے خلق رذیل, اس کے ازالہ بمانے اضمحلال کو ریاضت کہتے ہیں. فرمایا کہ جو معصیت کا تقاضا ہے یہ تو تبھی ہے, لیکن اس کی مخالفت کرنا یہ مجاہدہ ہے, عمل مقصود ہے. ہاں جی, تو جو اس کے تقاضا کا منشا ہے یعنی غلط کام, اس سے بچنا اور اس کی وجہ سے اس میں اضمحلال آ جانا, کمزوری آ جانا, یہ ریاضت کا عمل ہے. انسان مشقت اٹھاتا ہے اور بار بار ایسے کام کو نہیں کرتا. اب دیکھیں نا, ایک انسان سردی سے تنگ ہوتا ہے تو ان کو جانا ہوا آدمی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ سخت برفانی علاقوں میں بیچتے ہیں, اور پھر جو ہے نا ان سے وہاں پریڈے کرواتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں, اور سلاتے ہیں ان کو ایک سفری بیگ میں رائفل کے ساتھ. ہاں کبھی کانا کم کر دیتے ہیں, کبھی کیا کر دیتے ہیں, تاکہ ان میں اس کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جائے, اس کے اوپر قابو پانا اس کے لیے آسان ہو جائے. یہی بات ان کے مشائخ بھی کرتے ہیں کہ بار بار ایسے کام کرواتے ہیں تاکہ ان میں جو ہے نا وہ مادہ ضعیف ہو جائے, جب ضعیف ہو جائے اس کے اوپر غالب آ جائے تو بس پھر کافی ہے نا, اس سے زیادہ اور کیا ہو. پر مادہ کا استحصال جب تک نہ ہو تجدید معالجہ کی ضرورت رہے گی, استحصال کی تدبیر نہیں. موسمی بخار کا نسخہ پینے کے بعد کیا پھر آئندہ فصل میں بخار نہ ہوگا, وہ کون سی تدبیر ہے کہ سفرائی پیدا نہ ہو, اور ایسے کیا جائے تو بہت منافع جو خلط سفرا سے ہیں وہ فوت ہو جائیں گے. اسی طرح مادہ شہوانی میں بھی بہت منافع ہے. اب شہوت کو بالکل ختم کرنا یہ تو ظاہر طبیعت جس کو کہتے ہیں حکمتوں کے خلاف ہے, اس کو تو باقی رکھا جائے, لیکن اس کے اوپر اتنا قابو دلایا جائے گا کہ اس سے وہ نقصان والی باتیں نہ ہوں بلکہ اس سے فوائد حاصل کیے جائیں. فرمایا تمام اخلاق رذیلہ کا علاج تأمل اور تحمل ہے, جو کام کرے سوچ سوچ کرے کہ شرع جائز ہے یا نہیں, جلدی نہ کرے بلکہ تحمل سے کرے. یعنی ایک تو تحمل, یعنی اس میں مطلب یہ ہے کہ ذرا اس میں یعنی برداشت, تحمل برداشت جو کہتے ہیں نا, برداشت والا عمل ہو, اور تأمل سوچنے کا عمل ہو. تو سوچے اور برداشت کرے, اس طریقے سے تمام اخلاق رذیلہ کا. مثال کے طور پر آدمی کو غصہ آیا تو فوراً اگر اس کے اوپر عمل کر لیا تو نقصان ہوتا ہے. بھائی سوچے کہ میں غصہ کر رہا ہوں, مجھے جائز ہے جائز نہیں ہے, اور اس کے مسائل کیا ہوں گے. جب سوچے گا تو خود بخود اس کو اس کے اثرات معلوم ہو جائیں گے, نتیجتاً وہ اس سے بچ جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے تو بات ہوتی ہے. جب بھی گناہ کا تقاضا ہو تو تأمل کرے, سوچے اور پھر برداشت کرے. فرمایا اعمال کی اصلاح اور باطن کی اصلاح کا طریقہ یہ کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اس کو مشقت کا عادی بنایا جائے. یہ جو ہے نا, یہ بغیر مشقت کے بھی کام نہیں کر سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے. نفس تو چاہے گا نا کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اس کی مخالفت کی جائے. مخالفت کرنے سے انسان نفس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. فرمایا مقامات سلوک سے مراد اعمال باطن ہیں, یعنی خوف اور رجاء و محبت و انس و توکل و رضا, شکر صبر وغیرہ, جن کا تحصیل شریعت نے امر کیا ہے. اور ہر مسلمان خصوصاً سالک ہمیشہ ان کے طے کرنے میں مشغول ہے, کسی وقت بھی توقف نہیں ہوتا. یہ دنیا کا سفر نہیں کہ ایک حد پر ختم ہو جائے, بلکہ سفر کی کہیں انتہائی نہیں. مقامات جو ہے نا, یہ اصل میں جیسے میں ذرا تھوڑا سا کیا آپ کو عرض کروں, ایک آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ترقی ہو جاتی ہے نا, تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے نا, یہی ہوتا ہے نا. تو کن چیزوں سے ترقی ہوتی ہے؟ اعمال. تو یہ ہمارے مقامات ہیں نا, جب اعمال سے آپ کو ترقی ہو رہی ہے نا. اب صبر جو کر رہے ہیں تو آپ کا صبر مقام ہے, اگر آپ شکر کر رہے ہیں تو آپ کا مقام شکر ہے, اگر آپ اخلاص کے کر رہے ہیں تو آپ اخلاص کا آپ کا مقام. اس طریقے سے آپ کے اعمال بڑھ رہے ہیں اور آپ کو ترقی ہو رہی ہے, آپ کے مقامات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اصل مقامات کیا ہیں؟ وہ یہی قلبی اعمال ہیں. یہ قلبی اعمال مقامات کہلاتے ہیں. پتہ نہیں اگر کسی کے اور ذہن میں کوئی مقام کا تصور ہو تو ہمارے آتی نہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے کوئی آواز بڑھے گا تو اس کا مقام اونچا ہے. ہاں جی, زمین پر رہے لیکن اعمال کرے, ہوا توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا باہر ملکات کے کامل ہونے کا نام کمال نہیں, بلکہ کمال یہ ہے کہ سب ملکات کامل ہو. فرمایا کہ بعض ملکات یعنی بعض چیزوں میں انسان کمال حاصل کر لے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ کمال یہ ہے کہ ضرورت درجے کے درجے میں سب میں کمال حاصل ہو. ہاں کسی میں اگر بہت زیادہ ہوتے اللہ تعالیٰ ضرور. اب دیکھیں مثال کے طور پر صحت مند ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آنکھیں بہت اچھی ہو تو صحت مند ہے, باقی بے شک دل اس کا بیمار ہو. صحت مند تو اس کو کہتے ہیں جو سارے کا سارے صحت مند ہو. ہاں ممکن ہے کہ اس کے بعض چیزیں بہت زیادہ اچھی ہوں, لیکن ضرورت کے درجے میں تو سب ٹھیک ہو جانی چاہیے نا. اس وجہ سے بعض ملکات کا کامل ہونا یہ کمال نہیں ہے, بلکہ کمال یہ کہ سب حاصل ہو, سب سب کمالات حاصل ہو. ہاں پھر یہ ہے کہ کسی میں کسی درجے میں زیادتی ہو تو زیادہ بات. فرمایا تمکین کے بعد تمام اشیاء کے حقوق بخوبی ادا ہوتے ہیں. اسی تمکین کا نام توسط و اعتدال ہے. اسی توسط کی وجہ سے اس امت کا نام امت وسط ہے. تلوین آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ رنگ بدلنے کو کہتے ہیں, لون سے نکلے, لون رنگ کو کہتے ہیں. تلوین جو ہوتی ہے یہ احوال بدلتے رہتے ہیں, کسی پہ کسی وقت کیا رنگ ہے, کسی وقت کیا رنگ ہے. لیکن جس وقت انسان کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے اس کو تمکین حاصل ہو جاتی ہے, ایک خاص قرار آ جاتا ہے. بعض لوگ جیسے وہ کہتے ہیں جلالی گزرے, کہتے بعد کے بعد میں کہتے ہیں جمالی گزرتا, یہ سابق تمکین ہوتا ہے. بعض روتے رہتے ہیں, بعض ہنستے رہتے ہیں, مطلب ان کی ایک سٹیبل پوزیشن آ جاتی ہے. وہ رنگ نہیں بدلتے, ان کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. اب مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا رنگ تھا, مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا رنگ, اشرف العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا رنگ تھا. تو ان رنگوں میں تو لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, جس کو جس رنگ کے ساتھ مناسب ہو تو انہیں کے پاس چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آج آپ دیکھ لیں او فلاں میں یہ رنگ یہ جلے جی میں ان کے ساتھ, اگر دن وہ پتہ چلے وہ تو دوسرا ہو گیا. پھر آپ کیا کریں گے, تشکیل ہی نہیں ہو سکتی نا. آپ پھر کیا کریں گے بھائی, کم از کم جو ہو اس کو بس کم. اب جیسے آپ کو نے دیکھا ہوگا جو ہمارے جو قرت والے اساتذہ ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے لہجے ہوتے ہیں نا. تو اگر آج ایک لے جائے کل دوسرا لے جائے تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ کہیں بھائی اس کو تو کسی بھی قدرت نہیں. یعنی قاری اور غیر قاری میں کیا فرق ہوتا ہے بنیادی, وہ یہی فرق ہوتا ہے کہ جو قادر ہوتا ہے وہ قادر الکلام ہوتا ہے, یعنی قادر القدرت ہوتا ہے. وہ جو رکھنا چاہتے اس کو سیبل رکھ سکتا ہے, اور جو قاری نہیں ہوتا وہ ایک رکعت میں بہت خوبصورت قرت کر لے گا, پھر ہم کہ بھائی تو قاری اس کے بڑھ گیا, اگلی رکعت میں پتہ چلے کہ واہ یہ کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں رہتا. مطلب اس کو قدرت نہیں ہوتی, اس کو بقا, اس کی بقا تھی. تو اصل چیز کیا ہے, وہ تو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلٹی ہے. تمکین اصل میں اسٹیبلٹی کو کہتے ہیں, کہ کسی ایک کنڈیشن پہ اسٹیبل ہو جائے, مینٹین کر دے, مینٹیننس ہو جائے. آدمی جو ہے نا اس چیز کے اوپر اسٹیبل ہو جائے, پتہ چل جائے کہ کون ہے اور کیا ہے. تو تمکین جو ہے نا یہ اس لیے ہوتی ہے. تو کہتے ہیں تمکین کے بعد تمام اشیاء کے حقوق بخوبی ادا ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ ٹینشن نہیں ہوتا, ٹرانزٹ نہیں ہوتا نا, ہر اسٹیبل ہو جاتی ہے, اپنے اپنے جگہ پہ ہو جاتی ہے. اسی تمکین کا نام توسط و اعتدال ہے. اسی توسط کی وجہ سے اس امت کا نام امت وسط ہے. حسن اخلاق کی بھی ایک حد ہے. فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ جب تم سائل کو تین بار بلا عذر سمجھا کر جواب دے دو اور وہ پھر بھی نہ جائے تو لپٹ کر جم ہی جائے, جس سے اذیت ہونے لگے اور پھر اس کی جھڑک دینے سے کچھ ڈر نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حسن اخلاق کو بھی ایک حد ہے, اور بندہ اس کا مکلف نہیں کہ اس حد سے آگے اذیت کا تحمل کرے, ورنہ یہ شریف لوگ تو لوگ زندگی جیرن کر دے. وہ کرتے ہیں جو لوگ بولتے نہیں ہیں نا, تو وہ پھر ان کے اوپر سر پہ چڑھتے ہیں. وہ مجھے ایک آدمی کی بات بڑی پسند آ جائے, کہتے ہمارے رشتے دار ایسے ہیں نا کہ ان کے ساتھ تھوڑی محنت بھی کر لو تو وہ جوتوں سے میز سر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, جوتوں سے میز سر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے واقعی, اگر ایک آدمی شرافت کا مظاہرہ کر لیں تو لوگ جو ہے نا ان کو پھر جو ہے نا وہ پرواہ نہیں کرتے, خامخواہ جو ہے نا وہ. تو اس کا بھی ایک حد ہوتا ہے, زیادہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے شوشا کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ. پر میں حدیث میں کہ جب تم سنو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو تصدیق کر لو, یعنی جب کوئی دلیل قسم کی نہ ہو, اور جب تم کسی شخص کی نسبت سنو کہ اپنے اخلاق سے ہٹ گیا تو تصدیق مت کرو, کیونکہ اس کا مقدم موجود اور مقدم یہ ہے کہ پھر اس حالت پر آ جائے گا جس کو پیدا کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت سے اخلاقی جبلی ازال نہیں ہوتے, ہاں مضمحل ہو جاتے ہیں. واقعی انسان ایسا نہیں کر سکتا, اپنی طبیعت کو نہیں ختم کر سکتا, اس کی طبیعت جیسے ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. اس وجہ سے انسان اپنی طبیعت کے ساتھ یہی کر لے کہ اس کو صحیح تو انداز میں استعمال کرتا رہے, لیکن اس کو چھپائے نہیں, چھپانے کی چیز بھی نہیں ہو سکتا. پھر جو ہے نا وہ اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر ایک آدمی ہے آپ کے گھر میں ہے, تو آپ اس کے ساتھ کتنا آپ وہ تکلف کریں گے, اول آخر آپ ظاہر ہو جائیں گے اس پر, جو آپ کی صورت ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی, جو آپ جیسے ہوں گے. تو پہلے سے اس کو سمجھا رہے کہ میں تو ہوں اس طرح, یعنی مطلب ظاہر مجھ میں تو یہ باتیں ہیں جو کچھ ہیں, یعنی جبلت جبلت وہ ظاہر نہیں ہوتی. ہاں ریاضت سے اس جبلت کے جو نقصانات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, یعنی اس کے مقابلہ کرنے کا امکان ہو جاتا ہے, آدمی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے.